آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں، اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں۔ صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں۔ جس جگہ آپ کا قرب مل نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں، ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں۔ جس جگہ آپ کا قرب مل جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں، تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں۔ غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل تیری الفت کے غم کا حامل نہیں اور تیری الفت کے غم کے وہ قابل نہیں. آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں. آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں. کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں. کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں. آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں. آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں. کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں. کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں. دو جہاں کا مزہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوہم. کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوہم. بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں. بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں. کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوہل. کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوہل. بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں. دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں. آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں.
اللہ
مولانا رومی کی محبت شیخ اور اس کی وجہ. مواہب ربانیہ سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے, 1998 کا ہے. ارشاد فرمایا کہ ہوائی جہاز 2.5 گھنٹے میں جدہ پہنچ جاتا ہے اور ریل شاید 1 ماہ میں پہنچے. لہذا عبادت کی کثرت مت دیکھو. عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعت سے افضل ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنی کثرت عبادت میں ہی مشغول مت رہو. کسی اللہ والے کے پاس جا کر بھی بیٹھو تو تمہاری بھی 2 رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر ہو جائے گی, کیونکہ ان کی صحبت کی برکت سے تمہارے اندر دین کی سمجھ اور اللہ کی محبت اور معرفت پیدا ہوگی. اللہ والوں کی صحبت کا ایک عجیب انعام ہے, یعنی محنت کم اور مزدوری زیادہ. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ مولانا رومی اپنے شیخ شمس الدین تبریزی کے نام پر وجد کرتے ہیں, ایک ہی مصرے میں 4-4 بار شیخ کا نام لیتے ہیں. من جویم زین سپس راہ اسیر, پیر جویم پیر جویم پیر پیر. حاجی صاحب نے فرمایا کہ اگر مولانا رومی 1,000 سال عبادت کرتے تو وہ قرب عظیم نصیب نہ ہوتا, جو انہیں شمس الدین تبریزی کی چند دن کی صحبت سے نصیب ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے شیخ کے گرویدہ اور عاشق ہیں اور ان کے نام سے مست ہو جاتے ہیں. آدمی جس سے پاتا ہے اس کی گاتا ہے. یہاں تک کہ ایک بار حضرت شمس الدین تبریزی بغیر بتائے کہیں چلے گئے تو مولانا رومی بے قرار ہو گئے اور دیوانہ وار ان کی تلاش میں نکلے تو کسی نے کہا کہ ملک شام کی فلاں گلی میں میں نے مولانا شمس الدین تبریزی کو دیکھا ہے. تو ٹھنڈی آہ کھینچی اور فرمایا کہ آہ جس شام میں میرا شمس رہتا ہے اس شام کی صبح کیسی ہوگی. اور فرمایا کہ ابرو کی یا ناقتی طابل امور ان تبریز لنا ذات الصدور. اے اونٹنی ٹھہر جا میرا تو کام بن گیا میرے نصیب جاگ اٹھے. شہر تبریز سینوں کے بھید والا شہر ہے. اللہ کی محبت کے اسرار اسی شہر کے صدقے میں میرے شیخ تبریزی کے سینہ مبارک سے ملے ہیں. اسرحیہ ناقتی حول الریاض ان تبریز لنا نعم المفاز. اے میری اونٹنی شہر تبریز کے باغوں کے ارد گرد خوب چر لے. شہر تبریز ہمارے لیے بہت بڑے فیض کی جگہ ہے. ہر زماں از فوح روح انگیز جاں از فراز عرش بر تبریزیاں. مولانا جوش محبت میں اہل شہر تبریز کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ شہر تبریز والوں پر آسمان سے ہما وقت رحمتوں کی بارش فرما. مولانا اپنے پیر پر فدا ہو کر ہم سب لوگوں کو سبق دے گئے کہ شیخ سے کس طرح محبت کرنی چاہیے. اللہم وفقنا لما تحب. ارشاد فرمایا کہ صحابہ کو برا کہنے والوں کو حماقت کی سند اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ خالی احمق ہی نہیں مستقل احمق ہیں. ان کی حماقت مستقلہ ہے تا وقتی کے توبہ نہ کریں. الا انہم ہم السفہاء. اس میں ایک ہم اور نہ اور نازل فرما کر دوسرا جملہ مستقلہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. ہم السفہاء یہ دوسرا ہم پھر مبتدا نازل ہوا تاکہ مبتدا خبر بن کر ان کا استقلال حماقت قیامت تک ثابت رہے. انہوں نے ہمارے عاشقوں کو حقیر سمجھا تو یہ قیامت تک ہمیشہ کے لیے محروم ہے. اور ان کی حماقت پر جملہ مستقلہ نازل فرمایا. اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو صحابہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. ان کا انجام برا ہی دیکھا ہمیشہ. اللہ حفاظت فرمائے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ علامہ محمود نصفی نے بھی تفسیر خازن میں تحریر فرمایا ہے. میں نے تفسیر میں بعد میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی میرے قلب کو یہ عطا فرمایا لیکن میں نے تصدیق کے لیے تفسیر خازن دیکھی تو یہی بات تھی. آگے ارشاد فرمایا ہے ولاکن لا یعلمون. ان کی حماقت اور جہل مفرد نہیں بسیط نہیں مرکب جہل ہے. جہل بسیط ہے کہ جس کا احساس جاہل کو ہو کہ میں جاہل ہوں. اور جہل مرکب وہ جہالت ہے کہ جاہل بھی ہو اور اپنے کو عالم سمجھتا ہو. تو علامہ محمود نصفی فرماتے ہیں کہ یہ ایسے سفیہ یعنی بیوقوف تھے کہ ان کو اپنی صفاحت کا علم ہی نہیں تھا. صفاحت مرکبہ میں مبتلا تھے. ان کا جہل بسیط نہیں مرکب تھا. لا یعلمون اسی لیے ہے. میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جو لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں ان کو مولانا کہنا اس آیت سے جائز نہیں. جن کے علم پر اللہ کا لا داخل ہو وہ عالم کیسے ہو سکتے ہیں. ان کی جہالت تو قیامت تک کے لیے مستند ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یعلمون. یہ تو بے علم لوگ ہیں یعنی جو صحابہ کو برا کہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے لا یعلمون کی گویا مہر لگا دی ہے. ٹھپا لگ چکا ہے. پھر ان کو عالم کہنا خود جاہلوں کا کام ہے. یہ تو بے علم لوگ ہیں پھر ان کو مولانا لکھنا کیسے جائز ہوگا. میں نے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ایک ناقد صحابہ کے متعلق تمام علماء کے اقوال اور تحریرات نقل کی ہیں. تو فرمایا کہ اس کو مولانا مت لکھنا صاحب لکھ دو کہ بین الاقوامی لفظ ہے. مسٹر کو بھی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب سیٹ پر نہیں ہے. صاحب آ گئے پتلون میں پیشاب بھرا ہوا ہے مگر صاحب بولا جا رہا ہے. لہذا صاحب لکھنے میں کوئی عزت نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بہت لوگ میرے مرید ہو رہے ہیں، کہیں میرے دل میں بڑائی نہ آ جائے۔ میں نے کہا جب بہت زیادہ مرید ہوں یا لوگ آپ کی تعریف کریں تو فوراً کہو اللہم لک الحمد ولک الشکر، کہ اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، شکر ہے آپ کا، ہم تو مٹی ہیں، بس آپ کے کرم کے سورج کی شعائیں پڑ گئیں جو یہ مٹی چمک رہی ہے۔ یہ تو آپ کا کمال ہے، ہمارا کیا ہے؟ اگر مٹی چمکتی ہے سورج کی شعاؤں سے تو یہ مٹی کا کمال نہیں ہے، یہ تو سورج کی شعاؤں کا کمال ہے۔ اگر مٹی کو ناز ہو جائے اور سورج اپنا رخ پھیر لے تب پتہ چلے گا کہ مٹی میں کیا چمک ہے۔ لہذا تکبر کا بہترین علاج یہی ہے کہ جب کبھی کوئی تعریف کرے فوراً پڑھو اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ شکر سے قرب ہوتا ہے اور تکبر سے دوری ہوتی ہے، یعنی شکر سبب قرب ہے اور کبر سبب بعد ہے، اور سبب قرب اور سبب بعد کا جمع ہونا محال ہے۔ لہذا اللہ کا شکر کرتے ہی تکبر بھاگ جائے گا، جیسا کہ ایک مچھر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ جب اپنا پیٹ بھرنے کے لیے میں خون چوستا ہوں تو ہوا مجھے اڑا لے جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ عدالت میں مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے، لہذا تم مدعی ہو، میں ابھی مدعا علیہ کو بلاتا ہوں، اور ہوا کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب ہوا آئی تو یہ بھاگ گیا اور کہا کہ میں بھاگا نہیں ہوں، بھگایا گیا ہوں، کیونکہ ہوا کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا سے فرمایا کہ تو چلی جا۔ جب مچھر آیا تو آپ نے ڈانٹ کر فرمایا کہ جب مدعا علیہ آیا تو تم کیوں بھاگ گئے؟ اس نے کہا کہ یہی تو رونا ہے کہ جب ہوا آتی ہے تو میرا وجود نہیں رہتا اور میرا پیٹ نہیں بھرتا، میں خون چوسنے میں لگا ہوتا ہوں کہ ہوا آتی ہے اور مجھے بھگا دیتی ہے۔ مولانا رومی نے اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا کہ جب اللہ اپنی تجلیات خاصہ سے تمہارے دل میں متجلی ہوگا تو تمہارے اندھیرے خود ہی نہیں رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ والے کس مثال سے کیا سبق لیتے۔ می گریزت زدہا از زدہا، شب گریزت چوں بر افروزت ضیا، شب گریزت چوں بر افروزت ضیا۔ جب آفتاب نکلتا ہے تو رات خود بھاگتی ہے، اسے بھگانا نہیں پڑتا۔ لہذا ظلمات کو بھگانے کی فکر نہ کرو، آفتاب سے دوستی کر لو، اندھیرے خود بخود بھاگ جائیں گے۔ لہذا جب مخلوق تعریف کرے تو کہیے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ تعالیٰ کے شکر سے اپنے اوپر سے نظر ہٹ جائے گی اور اللہ کی عطا پر ہو جائے گی، جس سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور قرب اور بود کا جمع ہونا محال ہے۔ لہذا جب شکر پیدا ہو گیا تو تکبر خود بھاگ جائے گا۔ اس جواب سے وہ عالم بہت خوش ہوئے۔ اسرائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عینی شہادتیں، یعنی جو معراج کا واقعہ ہوا تھا اس پر عینی شہادتیں۔ جب صبح ہوئی اور یہ خبر قریش میں پھیلی تو ان کا ایک عجیب عالم تھا، کوئی تالیاں بجاتا تھا اور تعجب سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، اور کوئی تمسخر سے ہنس رہا تھا۔ پھر سب نے بغرض امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کس قدر گندے لوگ تھے اور کیسا مذاق اڑاتے تھے اور کس قدر تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ اور حقیقتاً یہ واقعہ معراج جو ہے کس قدر عجیب واقعہ ہے کہ کمزور آدمی کے لیے اس پر ایمان لانا جو ہے کتنا مشکل ہوگا اس زمانے میں، کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ وہاں لے جاتے ہیں بیت المقدس، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کراتے ہیں، اور وہاں سے واپس وہ ایک ہی رات کے اندر واپس پہنچ جائے۔ تو کیسا واقعہ تھا اور کافروں نے کس قدر مذاق اڑایا۔ لیکن آج ہمارے ملک پاکستان میں تو کم از کم ہر آدمی جانتا ہے کہ داڑھی رکھنا جو ہے وہ سنت واجب ہے، اور اس کا کٹانا حرام ہے، اور داڑھی والوں کی عزت بھی ہے، اور ٹخنے بھی کھول کے جو جاتا ہے وہ معلوم ہے کہ شریعت کے اندر ٹخنے کھولنا واجب ہے, اور نگاہ کی حفاظت, شرعی پردہ, یہ سب باتیں اسلام, الحمدللہ اسلامی ملک ہے, کرتے کم ہیں لیکن جانتے سب ہیں. اس کے باوجود ہم جو ہے شریعت کے احکامات کی پابندی میں شرماتے ہیں. اور وہاں کس قدر تکالیف کا سامنا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور چند صحابہ تھے آپ کے ساتھ, اور پورے کا پورا مکہ اور پورا جو ہے کافر قوم جو ہے وہ آپ کے خلاف تھی, اور کس قدر تمسخر اڑاتی تھی, لیکن آپ ڈٹے رہے اور صحابہ بھی ڈٹے رہے. پھر سب نے بغرض امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور دریافت کیا کہ اچھا بتلائیے کہ بیت المقدس کی تعمیر اور حیثیت کیسی ہے اور پہاڑ سے کتنے فاصلے پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ بتلا دیا. اسی طرح وہ مختلف چیزیں دریافت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے, یہاں تک کہ انہوں نے ایسے سوالات شروع کر دیے جو باوجود کئی مرتبہ دیکھ لینے کے بعد بھی کوئی شخص نہ بتلا سکے. اونگے بونگے سوال شروع کر دیے تاکہ کہیں تو موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا. مثلا یہ کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں, کتنے طاق ہیں وغیرہ. ظاہر ہے کہ چیزیں کون شمار کرتا ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اضطراب ہوا, مگر بطور معجزہ مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمار کرتے جاتے اور بتاتے جاتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اشہد انک رسول اللہ, اور قریش بھی اب تو سب کے سب چپ ہو گئے اور کہنے لگے حالات و صفات تو بالکل درست بیان کیے ہیں. اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں مسجد اقصی تک پہنچ بھی گئے اور لوٹ بھی آئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں. سبحان اللہ, میں ایمان لاتا ہوں کہ صبح و شام ذرا سی دیر میں آپ کو آسمانی خبریں پہنچ جاتی ہیں, تو پھر اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے. اس لیے بھی آپ رضی اللہ عنہ کا نام صدیق رکھا گیا. اس کے بعد قریش نے پھر بغرض امتحان دریافت کیا, اچھا بتلاؤ ہمارا قافلہ جو ملک شام کی طرف گیا ہوا ہے وہ کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں قبیلے کے ایک تجارتی قافلے پر مقام روحہ پر میرا گزر ہوا تھا, ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا, وہ سب اسی کی تلاش میں گئے ہوئے تھے. میں ان کے کجاووں کے پاس گیا تو وہاں کوئی نہ تھا اور ایک کوزے میں پانی رکھا ہوا تھا, وہ میں نے پی لیا تھا. اس کے بعد فلاں قبیلے کے تجارتی قافلے پر فلاں مقام میں ہمارا گزر ہوا, جب براق اس کے قریب ہوا تو اونٹ دہشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے, اور ان میں ایک سرخ اونٹ تھا جس کے دو خروار سیاہ و سفید تھے, وہ تو بے ہوش ہو کر گر گیا. اس کے بعد فلاں قبیلے کے تجارتی قافلے پر فلاں مقام میں ہمارا گزر ہوا جس میں سب سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ تھا اور اس پر سیاہ ٹاٹ اور دو سیاہ خروار تھے, اور یہ قافلہ عن قریب تمہارے پاس آنے والا ہے. لوگوں نے دریافت کیا کہ کب تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کے روز تک آ جائے گا. چنانچہ ٹھیک اسی طرح ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اور ان قافلوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کی تصدیق کی. جب قریش پر خدا کی حجت تمام ہو گئی اور اس محیر العقول سفر کی خود ان کی قوم نے شہادت دی, تو اب معاندین کے لیے بھی اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو سحر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر کہہ کر کھڑے ہو گئے. یہ ہے ایمان, اللہ تعالیٰ نے ہم کو مفت میں دے دیا بھائی, اللہ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. مفت میں بلا حجت کے اللہ نے ہم کو ایمان عطا کر دیا, اور کل کو قیامت کے دن اللہ سوال سے بچائے کہ ہم نے تمہیں اتنی بڑی دولت دی تھی, تم نے اس کی کیا قدر کی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال سے بچائے, اللہ دنیا میں بھی عافیت اور امن سے رکھیے اور اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کے رکھیے, اور اللہ آخرت میں بھی ہمیں رسوائی سے بچائیے, اور اللہ جہنم سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ جہنمی اعمال سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ 100% اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے، اے اللہ متبع سنت اور متبع شریعت بنا دیجئے، 100% متبع سنت متبع شریعت اپنا وفادار اور پاکیزہ حیات نصیب فرما دیجئے، حیات با حیا حیات با وفا عطا فرما دیجئے، حیات دوستاں عطا فرما دیجئے، حیات دشمنہ سے اور دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ دشمنوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، بری صحبت سے حفاظت فرمائیے، نیک صحبتوں کی توفیق نصیب فرمائیے، نیک دوست عطا فرمائیے، برے دوست بری دوستی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو اس مہلک بیماری سے حفاظت فرمائیے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ تمام عالم کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ تمام مسلمانوں کی خصوصاً حفاظت فرمائیے، اے اللہ پاک ہمیں جلد از جلد رجوع کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ذخیرہ آخرت کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ یا اللہ ہمارے تمام احوال کی اصلاح فرما دیجیے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا اللہ اپنا خاص فضل و کرم فرما اور تمام اس بیماری کو اللہ جلد از جلد ہم سے ہٹا لیجئے، اس مصیبت کو آفت کو اللہ، اور ہمیں توفیق توبہ دے کر ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور اللہ اس مصیبت کو ہم پر سے ٹال دیجئے، اور اللہ اس کے جو برے اثرات اب تک آ چکے ہیں اے اللہ اپنے کرم سے جلد از جلد اس کی تلافی فرما دیجئے، بے روزگاروں کی بھی مدد فرمائیے، اے اللہ بے روزگاروں کی مدد فرما، جو بے روزگار ہو گئے ہیں یا بے روزگار ہیں اللہ ان کی مدد فرما اور اس میں برکت عطا فرما دے، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت والا دامت برکاتہم کے تلقین فرمایا ہوئے ذکر ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، کثرت سے خوب توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھتے رہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث چلتے پھرتے یا سلام یا سلام، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا حول ولا قوة الا باللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اور یہ شعر ہے عربی کا، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل، یہ بھی پڑھتے رہیں اس کو یاد ہو، اور صلاۃ تنجینا یہ بھی ہمارے حضرت کے صبح و شام کے معمولات کے اندر درج ہے، یہ دعا اس کو بھی پڑھتے رہیں روزانہ، کم از کم صبح و شام 7-7 مرتبہ تو پڑھ ہی لیں۔ اور یہ شعر بھی ہے، یہ قصیدہ بردہ شریف کا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ یہ ہول جو ہے یہ سینے سے نکلے گی ہا، چھوٹی ہا کہلاتی ہے، یہ بڑی حلوے والی ہا نہیں ہے، لكل هول من الاهوال مقتحم۔ یہ اور دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا کہ دعا سب سے بڑی تدبیر ہے، اور ذکر اللہ کی کثرت کرنا، اور نشر الطیب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، تھوڑا تھوڑا اس میں سے پڑھنا، چاہے جہاں سے بھی پڑھیں تھوڑا تھوڑا سا پڑھ لیں، چند سطر ہی پڑھ لیں، اور صبر اور اللہ صبر اور رجوع کے ساتھ رہنا، اور روزانہ صدقہ کرنا، چاہے کتنا تھوڑا ہو لیکن روزانہ صدقہ کریں، گناہوں کے کام، گناہوں کے مقامات، گناہوں کے ماحول سے کلی طور پر دور رہنا۔ یاد رہے کہ اس عالمگیر وبا کا اور تمام وباؤں اور مصیبتوں کا سب سے بڑا علاج تقوی اور توبہ ہے، تقوی اور توبہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے، ہر گناہ سے خصوصاً بد نظری، زنا، شراب نوشی، عریانی، امرت پرستی اور تمام جنسی معاصی اور گانے بجانے سے علی الفور مکمل توبہ اور پرہیز کرنا. اور ایک اور لکھا ہے کہ کراچی کے ایک دیندار بندے نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے درج ذیل اعمال کی نصیحت فرما رہے ہیں. روزانہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 313 مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوکیل. یہ جو کرنا چاہے یہ بھی کر لے, باعث برکت ہے. اس کو پڑھ کر پانی پہ دم بھی کر سکتے ہیں, وہ پانی سب گھر والے پئیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.